Bismillahirrahmanirrahim. پہلے ایک نعت شریف کے کچھ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اپنے پیارے محبوب شیخ و مرشد مربی محبوبی سیدی و مرشدی صدیق وقت قلندر دوراں حضرت والا میر صاحب رحمت اللہ علیہ کی شان میں محبت میں جو اشعار ہوئے تھے سب سے پہلے میرے اشعار جو ہوئے تھے وہ انشاءاللہ تعالی پیش کروں گا اور ان نعت شریف کے اشعار اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی محبت کے اشعار میں ایک عجیب ربط یہ ہے کہ یہ نعت شریف کے اشعار جب 2008 میں ہمارے شیخ اول مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمرے کے سفر پر تشریف لے گئے تھے اور اس وقت بہت سارے احباب کراچی سے اور پوری دنیا سے وہاں پر حاضر تھے مدینہ منورہ میں اور ایسا سما بندھا ہوا تھا کہ جس کو تصور میں بھی نہیں لایا سکتا بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. ایسا لگتا تھا کہ اب حضرت والا کا بھی قیام مدینہ شریف میں ہی ہو جائے گا اور ہم سب غلام بھی وہیں رہ جائیں گے. بہرحال جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. تو جب واپس آیا تو یہ اشعار ہوئے تھے, ایک دو اشعار تو وہیں ہو گئے تھے, پھر شعر اور پھر اس کے بعد یہ دو تین اشعار اور ہوئے تھے. نعت شریف کے اشعار پیش کرتا ہوں. مدینے سے دل تھام کر لوٹ آئے, مدینے سے دل تھام کر لوٹ آئے, فدا کر کے قلب و جگر لوٹ آئے, فدا کر کے قلب و جگر لوٹ آئے, مدینے سے دل تھام کر لوٹ آئے, فدا کر کے قلب و جگر لوٹ آئے, فدا کر کے قلب و جگر لوٹ آئے. بہت دل نے چاہا وہیں رہ پڑے ہم, بہت دل نے چاہا وہیں رہ پڑے ہم, تھی مرضی مولا مگر لوٹ آئے, تھی مرضی مولا مگر لوٹ آئے, فدا کر کے قلب و جگر لوٹ آئے, فدا کر کے قلب و جگر لوٹ آئے. وہ پر نور منظر معطر فضائیں, وہ پر نور منظر معطر فضائیں, ارے ہائے کیا چھوڑ کر لوٹ آئے, ارے ہائے کیا چھوڑ کر لوٹ آئے, فدا کر کے قلب و جگر لوٹ آئے. نظارے جو خیرہ کریں قلب و جاں کو, نظارے جو خیرہ کریں قلب و جاں کو, بھلا ٹھہرے کیوں کر نظر لوٹ آئے, بھلا ٹھہرے کیوں کر نظر لوٹ آئے. نظارے جو خیرہ کریں قلب و جاں کو, بھلا ٹھہرے کیوں کر نظر لوٹ آئے, بھلا ٹھہرے کیوں کر نظر لوٹ آئے. ہرے ہو گئے دیکھ کر سبز گنبد, ہرے ہو گئے دیکھ کر سبز گنبد, میرے دل کے سوکھے شجر لوٹ آئے، میرے دل کے سوکھے شجر لوٹ آئے، ہرے ہو گئے دیکھ کر سبز گنبد، ہرے ہو گئے دیکھ کر سبز گنبد، میرے دل کے سوکھے شجر لوٹ آئے، میرے دل کے سوکھے شجر لوٹ آئے، مدینے سے دل تھام کر لوٹ آئے۔ یہ مقطے کا شعر ہے۔ بہت جلد مجھ کو بلا لیجئے گا، بہت جلد مجھ کو بلا لیجئے گا، ادھر جائے اظہر ادھر لوٹ آئے، ادھر جائے اظہر ادھر لوٹ آئے، بہت جلد مجھ کو بلا لیجئے گا، ادھر جائے اظہر ادھر لوٹ آئے، مدینے سے دل تھام کر لوٹ آئے، فدا کر کے قلب و جگر لوٹ آئے۔ یہ اشعار 2008 کو ہوئے تھے، اور یہ جو اب میں اپنے پیارے شیخ و مرشد حضرت والا میر صاحب رحمت اللہ علیہ کی محبت میں اب پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، یہ 29 دسمبر 2014 کو یہ اشعار ہوئے ہیں، یہ تقریباً 6 سال کے بعد پورے، اس کے درمیان کوئی ایک شعر بھی نہیں ہوا میں۔ میرے مرشد پیر مغاں، میرے مرشد پیر مغاں، حضرت عشرت میر زمان، حضرت عشرت میر زمان، میرے مرشد پیر مغاں، میرے مرشد پیر مغاں، حضرت عشرت میر زمان، حضرت عشرت میر زمان، قطب زمان کی آنکھ کے تارے، قطب زمان کی آنکھ کے تارے، ٹوٹے دلوں کے آپ سہارے، ٹوٹے دلوں کے آپ سہارے، کیسے بتائیں کتنے پیارے، کیسے بتائیں کتنے پیارے، آپ سجگ میں کوئی کہاں، آپ سجگ میں کوئی کہاں، میرے مرشد پیر مغاں، حضرت عشرت میر زمان، راہ خدا میں جان کھپا دی، راہ خدا میں جان کھپا دی، مرشد پر یہ ہستی مٹا دی، مرشد پر یہ ہستی مٹا دی، عشق کی وہ تصویر دکھا دی، عشق کی وہ تصویر دکھا دی، شاہد ہیں سب پیر و جوان، شاہد ہیں سب پیر و جوان، میرے مرشد پیر مغاں، حضرت عشرت میر زمان، حضرت عشرت میر زمان، شیخ کی ایسی نسبت پائی، شیخ کی ایسی نسبت پائی، عشق خدا کی آگ لگائی، عشق خدا کی آگ لگائی، راہ طریقہ سان بنائی، راہ طریقہ سان بنائی، ایسی آپ کی آہ فغاں، ایسی آپ کی آہ فغاں، میرے مرشد پیر مغاں، حضرت عشرت میر زمان، شیخ کے فیض کو عام کیا، شیخ کے فیض کو عام کیا، لمحہ لمحہ کام کیا، شیخ کے فیض کو عام کیا، لمحہ لمحہ کام کیا، صبح کیا اور شام کیا، صبح کیا اور شام کیا، روشن کر دیا ایک جہاں، روشن کر دیا ایک جہاں، میرے مرشد پیر مغاں، حضرت عشرت میر زمان، حضرت عشرت میر زمان، آپ کا ایک ہی در پہ توکل، شیخ کے فیض کا آپ تسلسل، آپ سے کیوں نہ پائیں نفع کل، آپ سے کیوں نہ پائیں نفع کل، آپ کی نسبت کیا ہو بیان، آپ کی نسبت کیا ہو بیان، میرے مرشد پیر مغاں، حضرت عشرت میر زمان، ایسی تیری صحبت کے مزے ہیں، دنیا میں جنت کے مزے ہیں، ایسی تیری صحبت کے مزے ہیں، دنیا میں جنت کے مزے ہیں، مولا کی الفت کے مزے ہیں، مولا کی الفت کے مزے ہیں، آپ کے دم سے ہے یہ سما، آپ کے دم سے ہے یہ سما، میرے مرشد پیر مغاں، حضرت عشرت میر زمان، ہنستے اور ہساتے ہوئے سالک کو بہلاتے ہوئے، منزل تک لے جاتے ہوئے، رستہ کیا کتنا آسان، رستہ کیا کتنا آسان، میرے مرشد پیر مغاں، حضرت عشرت میر زمان، بے شک آپ کا فیض عتم ہے، بے شک آپ کا فیض عتم ہے، نا اہلوں پر رب کا کرم ہے، نا اہلوں پر رب کا کرم ہے، قائم جو ازہر کا بھرم ہے، قائم جو ازہر کا بھرم ہے، آپ نہ ہوتے جاتے کہاں، آپ نہ ہوتے جاتے کہاں، میرے مرشد پیر مغاں، حضرت عشرت میر زمان،
شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. ان اشعار کا عنوان ہے جلسہ قرب محبت.
محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گا گزرتا ہے، محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے، زبان خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے، زبان خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے، اگر چہرہ ہے تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، اگر چہرہ ہے تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں، مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے، مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے، زبان خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے، صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ، صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ، کہ عاشق روتے رہتے ہیں سنم خود سوتا رہتا ہے، کہ عاشق روتے رہتے ہیں سنم خود سوتا رہتا ہے، صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ، کہ عاشق روتے رہتے ہیں سنم خود سوتا رہتا ہے، خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی، خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی، تو اپنے آنسو سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے، تو اپنے آنسو سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے، زبان خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے، گناہگاروں کی مت تحقیر کرے زاہد نادان، گناہگاروں کی مت تحقیر کرے زاہد نادان، کہ ان کی آزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے، کہ ان کی آزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے، زبان خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے، بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل، بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل، تو دل پر جلسائے قربے محبت ہوتا رہتا ہے تو دل پر جلسائے قرب محبت ہوتا رہتا ہے۔ جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جان اختر، جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جان اختر، بجرم بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے، بجرم بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے۔ محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے، زبان خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے۔
آفتاب نسبت مع اللہ، جو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا جنوبی افریقہ کا سفر نامہ ہے 1998 کا، صفحہ نمبر 200 ہے، جہاں سے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ دو شادیاں کرنے کی شرط، مسکراہٹ آئی لوگوں پر، شرط سنیں گے تو منہ لٹک جائے گا۔ ایک سے زیادہ شادی کی اجازت تو ہے لیکن عدل شرط ہے، یہ نہیں کہ جو کم عمر والی ہے ہر وقت اسی سے چپٹے رہو اور جو بڑھیا ہے اس بیچاری کا خیال نہ کرو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری شادی کرنا بشرط عدل و انصاف جائز ہے۔ اس زمانے میں ایمان اتنا کمزور ہے کہ بہت کم لوگ اس شرط میں پاس ہو سکتے ہیں، الا کوئی بہت بڑا اللہ والا ہو۔ مولانا ایوب صاحب نے دو شادیاں کی ہیں، یہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب کے خلیفہ ہیں، اللہ والے ہیں، یہ ضرور عدل کرتے ہوں گے۔ میں نے ان کے لیے لندن میں ایک شعر کہا تھا جس میں ان کی دو وائف کا تذکرہ آ گیا۔ حضرت کا یہ عجیب شعر ہے، انگریزی اور اردو کا ایسا زبردست استعمال، اللہ اکبر۔ وہ 52 ہے لیکن طاقت 25 رکھتا ہے، 52 کا الٹ 25، 52 اور 25، شعر کا توازن بھی، بھرپور معنی بھی، سبحان اللہ۔ وہ 52 ہے لیکن طاقت 25 رکھتا ہے، اگر شیخ ہے ظالم مگر 2 وائف رکھتا ہے۔ وہ 52 ہے لیکن طاقت 25، طاقت بھی تو چاہیے، اگر طاقت ہی نہ ہو تو پھر منہ لٹکا ہی رہے گا ہر وقت۔ حضرت نے اس میں اشارہ دے دیا ہے کہ اس زمانے میں دو شادیاں کر کے انسان کو پریشانی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ 52 ہے لیکن طاقت 25 رکھتا ہے، اگرچہ شیخ ہے ظالم مگر 2 وائف رکھتا ہے۔ انگلش شعر ہو گیا کہ نہیں؟ انگلش میں شعر کہنا آسان نہیں ہے، مگر دیکھو کیسا وزن مل رہا ہے۔ بہرحال ایک سے زائد بیویوں سے انصاف کرنا بہت مشکل ہے، مگر اللہ والے مستثنا ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کی عمر کے تھے کہ ان کی اما نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 10 سال کا خویدم آپ کو دے رہی ہوں۔ خویدم چھوٹے سے خادم کو کہتے ہیں۔ حضرت انس کی اما نے کہا، یا رسول اللہ، خویدم کا ادعو اللہ لہ، میرے بچے کو آپ دعا دے دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 دعائیں دیں۔ اللہم بارک فی مالہ و ولدہ و اطل عمرہ و اغفر ذنبہ۔ یہاں بھی مال کو مقدم فرمایا، کیونکہ حدیث مقتبس ہوتی ہے قرآن پاک سے، اللہ کا نبی اللہ کے کلام سے مضمون لیتا ہے، لہذا آپ نے ویسے ہی فرمایا کہ اللہم بارک فی مالہ، اے اللہ اس بچے کے مال میں برکت دے۔ اب 10 سال کے بچے کو کہا جائے کہ اے اللہ اس کو خوب اولاد دے تو وہ سوچے گا کہ ان کو کہاں سے کھلائیں گے، اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک فی مالہ و ولدہ، اے اللہ اس بچے کے مال میں برکت دے اور اس کی اولاد میں برکت دے، وَأَطِلْ عُمْرَهُ اس کی عمر بڑھا دے، وَغْفِرْ ذَنْبَهُ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دیکھو کیسی دعا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسی لگی کہ میرے مال میں اتنی برکت ہوئی کہ مدینے والے جب کھجور لگاتے تھے تو پورے سال میں ایک فصل ہوتی تھی، اور وہی پودا میں لگاتا تھا تو 2 فصل ہوتی تھی۔ ان کے ساتھ یہ عجیب معاملہ تھا، مدینے کے اور لوگ جو درخت لگاتے تھے اگر یہ اسی کو اکھاڑ کر لگا دیتے تھے تو بھی 2 فصلیں آنے لگتی تھیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا، اور اولاد اتنی ہوئی کہ فرماتے ہیں دفن تو من صلبی مئتن الا اثنین، میں نے اپنی 2 کم 100 یعنی 98 اولاد کو جو میری پیٹھ سے تھی خود دفن کیا، یعنی ان کی اتنی زیادہ عمر ہوئی کہ 98 اولاد کو خود دفن کیا، اور فرمایا کہ میں اتنا زندہ رہا کہ جیتے جیتے تھک گیا۔ چنانچہ یہ بصرہ کے آخری صحابی ہیں، ان کے انتقال کے بعد بصرہ صحابہ سے خالی ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کی 3 دعائیں قبول ہو گئیں تو میں ارج الرابعہ 4th دعا وغفر ذنبہ کی امید رکھتا ہوں، یعنی اللہ تعالی میرے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دعا یاد کر لو، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے کہ محدثین نے جہد البلاء کی 2 شرح کی ہیں، ایک شرح میں نے بتا دی کہ قلت المال و کثرت العیال، مال کم ہے اور بچے دھڑاڑ ہو رہے ہیں، اور دوسری شرح ہے کہ ایسی مصیبت جس میں آدمی موت کی تمنا کرنے لگے کہ اے اللہ مجھے موت دے دے، اب تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ ایک شخص کو دمے کی بیماری تھی، سانس اندر نہیں جا رہی تھی، تو وہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ موت دے دے، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ کہ وہ موت کا انجیکشن لگا دے، میری سانس اندر نہیں جا رہی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو ایسی بلا سے اللہ بچائے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء کی شرح ہو گئی۔ یہ شرح بڑی کتابوں کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، اور عربی عبارت بھی پیش کر رہا ہوں تاکہ ہر مولوی کو معلوم ہو جائے کہ اختر جو پیش کر رہا ہے یہ سب اس کو یاد ہے۔ ودرک الشقاء، اور اے اللہ بد نصیبی کے پکڑ لینے سے بچا، بیٹھا ہے کہ اچانک معلوم ہوا کینسر ہو گیا۔ کراچی میں ایک نوجوان لڑکا اچانک مر گیا، ڈاکٹروں نے اس کا پیٹ پھاڑ کر دیکھا کہ اس کے گردے کی جو رگ تھی جس سے گردے لٹکے ہوئے تھے اس میں کینسر ہو گیا تھا، وہ رگ ٹوٹ گئی تھی اور گردے گر گئے اور وہ مر گیا۔ اب کسی کو خبر ہے کہ اس وقت ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو ودرک الشقاء، اے اللہ بدنصیبی کے پکڑنے سے پناہ دے دیجئے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی قسمت خراب نہیں ہوگی، کینسر سے، ہارٹ اٹیک اور گردے خراب ہونے جیسی بیماریوں سے اللہ پناہ میں رکھیں گے۔ میں نے ریونین میں ایک مریض دیکھا کہ اس کا سارا خون نکالا گیا اور پھر الگ سے فلٹر ہو کر وہ خون دوبارہ چڑھایا گیا، اور مریض سوکھتا چلا گیا، آخر میں پھر موت ہی آ جاتی ہے۔ تو 2 مضمون ہو گئے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء، اور تیسرا مضمون ہے وسوء القضاء، اور اے اللہ ہر برے فیصلے سے ہم کو بچا۔ سوء قضاء کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا کوئی فیصلہ برا نہیں ہوتا۔ یہاں قضاء مصدر ہے، اور مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں آتا ہے، تو یہاں معنی ہے سوء المقضی، یعنی ہم لوگوں کے حق میں جو فیصلہ ہو وہ ہمارے لیے مفید بنا دے، کیونکہ آپ کی طرف سوء کا استعمال جائز نہیں، کیونکہ بحیثیت فیصلہ کرنے کے آپ کے سب فیصلے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جس کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے اس کے لیے بھی اس فیصلے کو مفید بنا دے۔ بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کا فیصلہ کوئی بدل سکتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ تو کوئی نہیں بدل سکتا، تقدیر میں جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اس کا جواب محدثین یہ دیتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ مخلوق تو نہیں بدل سکتی، لیکن اللہ خود اپنے فیصلے کو بدل سکتا ہے۔ اس لیے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے خدا، آپ کی قضاء آپ پر حاکم نہیں، آپ کی محکوم ہے، آپ جب چاہیں اپنے فیصلے کو بدل سکتے ہیں، لیکن مخلوق نہیں بدل سکتی۔ پوری مخلوق مل کر کسی کی قسمت کو بدل دے یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو جہنمی لکھا ہوا ہے اس کو کاٹ کر جنتی لکھ سکتا ہے۔ یہاں یہی مطلب ہے کہ اے اللہ، اگر میرا کوئی عمل آپ کے علم میں ایسا ہے کہ میں کسی گناہ کی وجہ سے نہ بخشا جاؤں اور آپ نے مجھ کو دوزخی لکھ دیا ہے، تو اے اللہ، آپ اپنا فیصلہ بدلنے پر قادر ہیں، میرے سوء قضاء کے فیصلے کو اپنی قدرت سے حسن قضاء کے فیصلے سے بدل دیجئے۔ سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ حیات نصیب فرمائیے، اور سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے اٹھا لیجئے، اور جان کو آسانی سے نکالیے، اور اپنے جلووں اور تجلیات کا مشاہدہ کرا کے ہم سب کو شاداں اور فرحاں اور غزل خواں بلائیے۔ آمین۔ دیکھو کیسی پیاری دعا ہے، شاداں اور فرحاں اور غزل خواں، یعنی شعر گنگناتے ہوئے مست چلے جا رہے ہیں، ایسی موت آئے۔ کیا کہیں کہ یہ مضامین معمولی نعمت نہیں ہے، اختر پر اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ تو سوء القضاء کی شرح ہو گئی، یہ حکیم الامت کا مضمون ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں قضاء معنی میں مقضی کے ہے، یعنی ہمارے حق میں آپ کے جو فیصلے ہیں اگر وہ مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، تو ان کو تبدیل کر دیجئے، ورنہ آپ کا ہر فیصلہ حکیمانہ ہے۔ دیکھو قرآن شریف میں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا۔ تو اس سے کافر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو اللہ میاں نے نبی کا دشمن بنایا ہے، لہذا ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو نبی کو حکم الہی سے ستا رہے ہیں، نعوذ باللہ، لہذا ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ تو اس کا جواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ یہ جال تشریعی نہیں ہے، تکوینی ہے، یعنی اگر تم ایمان نہ لائے تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ بتاؤ کیسا مضمون ہے یہ، ورنہ اس آیت کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو مولوی کو بھی گھبرانا نہیں چاہیے، اگر اس کے دشمن ہوں، مولوی نبی کا وارث اور نائب ہے۔ جب اصل کے لیے دشمن ہیں تو تمہارے بھی دشمن ہوں گے۔ ایسا کوئی ولی اللہ نہیں ہے جس کا کوئی دشمن نہ ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کا کوئی دشمن نہ ہو۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ تمہارا کوئی دشمن ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی حاسد ہوگا جو اس سے دل میں جل رہا ہوگا کہ اللہ اس کو مالداری سے غریب کر دے، اس کو ایسا کر دے ویسا کر دے، چنی کر دے چنا کر دے۔ اس کی دلیل ہے قل نہبطوا، اللہ پاک فرماتے ہیں اے انسانوں، بابا آدم کی پیٹھ سے اترو، جنت سے دنیا میں جاؤ۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یہاں حبوط کیوں فرمایا، نزول کیوں نہیں فرمایا؟ تو فرمایا کہ نزول میں واپسی کا مفہوم نہیں ہے، حبوط کے معنی یہ ہیں کہ جاؤ دنیا میں، مگر پھر اچھے عمل کر کے جنت میں واپس بھی آنا ہے، یعنی آخرت کی طرف پھر تمہارا لوٹنا ہوگا، پردیس میں جاؤ پھر وطن واپس آؤ۔ آگے فرمایا بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض کا دشمن رہے گا، اس لیے دشمنوں کے بارے میں فکر ہی نہ کرو، صبح و شام تینوں قل پڑھ لو اور بے فکر رہو، پھر دشمن سے حفاظت اللہ کے ذمے ہے۔ دشمن جلتا رہتا ہے، آدمی کو اللہ عزت دیتا رہتا ہے۔ یہ تینوں قل صبح شام تین تین دفعہ پڑھنا، اس کو پڑھ کر دل ایسا مطمئن اور بے فکر ہو جاتا ہے جو اگر دس آدمیوں کا بریگیڈ بھی ہو گارڈ، اس سے زیادہ اطمینان اس کو پڑھنے سے ہوتا ہے، الحمدللہ۔ نبی کا وعدہ ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تین تین دفعہ تینوں قل صبح و شام پڑھ لے گا, اے تکفیک من کل شر, ہر شر سے اس کی حفاظت ہوگی. جب نبی نے کہہ دیا کہ ہر شر سے حفاظت ہوگی تو نبی کا بھی کلام بہت بلیغ ہوتا ہے, تو ہر چیز کو اس نے دائرے میں لے لیا, ساری دشمنوں کا احاطہ, سارے شر کا احاطہ کر لیا, اس میں ڈاکو بھی آ گئے, قتل بھی آ گیا, اور دنیا جہان کی پریشانیاں مصیبت اور سب کچھ آ گیا. شر میں کیا چیز, جادو بھی آ گیا. اس کو پڑھ کر کہ چونکہ نبی کا وعدہ ہے, نبی نے فرما دیا, اللہ کے سچے نبی نے فرمایا, دل پڑھ کر اس کو ایسا مطمئن ہو جاتا ہے الحمدللہ کہ کسی گارڈ کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. حدیث کی اس دعا کے آخر میں ہے, وشماتت الاعداء, اور دشمن کے ہنسنے سے پناہ نصیب فرما, یعنی کوئی ایسی بلا نہ آئے کہ دشمن ہنسے کہ مولانا بہت کہتے تھے کہ یہ کرو یہ نہ کرو, اب دیکھو مولانا خود چارپائی پر پڑے ہوئے ہیں, بتائیے دشمن ہنسے گا یا نہیں. اور جاہل تو بہت ہنستا ہے کہ دیکھو مولانا ہم کو شراب پینے سے اور زنا کرنے سے منع کرتے تھے, اب دیکھو مولانا خود چارپائی پر پڑے ہوئے ہیں, اے خدا دشمن کے ہنسنے سے ہم سب کو بچا. تو آج ایک حدیث کا سبق ہو گیا. کیا اس وقت ساحل پر یہ مدرسہ نہیں ہے؟ اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت محتاج تعمیر نہیں ہے, یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے. چلتی پھرتی خانقاہ ہے, اور چلتے پھرتے اسٹوڈنٹ, اور چلتے پھرتے ٹیچر اور لیکچرر. بولو بھائی مدرسہ چل رہا ہے کہ نہیں, اور ہرن کا گوشت الگ کھا رہے ہو. اللہ کی مہربانی دیکھو, اللہ کے نام پر کیسی کیسی نعمتیں مل رہی ہیں. کل آپ لوگوں نے سمندر کی تازہ مچھلی کھائی تھی, بالکل آنکھ کے سامنے مچھلیاں آ رہی تھیں, اور آج ہرن کا گوشت اللہ نے بھیج دیا. یہ جنگل میں چھپا ہوا تھا, اللہ نے دیکھا کہ میرے بندے میری محبت سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, لہذا ان کو وہ گوشت کھلاؤ جو عام طریقے سے لوگ نہیں پاتے. یہ اللہ کی طرف سے قدردانی ہے کہ نہیں؟ اللہ شکور ہے, اگر ہم تھوڑا سا نیک عمل کر لیں تو اللہ بہت دینے والے ہیں. دیکھو قرآن شریف میں ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا, ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا. تو اس سے کافر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو اللہ میاں نے نبی کا دشمن بنایا ہے, لہذا ہمارا کیا قصور ہے, ہم تو نبی کو حکم الہی سے ستا رہے ہیں, لہذا ہم بھی جنت میں جائیں گے. تو اس کا جواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ یہ جال تشریعی نہیں ہے, تکوینی ہے, یعنی اگر تم ایمان نہ لائے تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے. بتاؤ کیسا مضمون ہے یہ, ورنہ اس آیت کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا. تو مولوی کو بھی گھبرانا نہیں چاہیے, اگر اس کے دشمن ہوں, مولوی نبی کا وارث اور نائب ہے, جب اصل کے لیے دشمن ہیں تو تمہارے بھی دشمن ہوں گے. ایسا کوئی ولی اللہ نہیں ہے جس کا کوئی دشمن نہ ہو, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کا کوئی دشمن نہ ہو. آپ کسی سے پوچھیں کہ تمہارا کوئی دشمن ہے, تو اس کا کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہوگا, کوئی نہ کوئی حاسد ہوگا جو اس سے دل میں جل رہا ہوگا کہ اللہ اس کو مالداری سے غریب کر دے, اس کو ایسا کر دے ویسا کر دے, چنی کر دے چنا کر دے. اس کی دلیل ہے قلنا بتو, اللہ پاک فرماتے ہیں اے انسانوں بابا آدم کی پیٹ سے اترو, جنت سے دنیا میں جاؤ. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یہاں حبوط کیوں نازل فرمایا, نزول کیوں نہیں فرمایا؟ تو فرمایا کہ نزول میں واپسی کا مفہوم نہیں ہے, حبوط کے معنی یہ ہیں کہ جاؤ دنیا میں مگر پھر اچھے عمل کر کے جنت میں واپس بھی آنا ہے, یعنی آخرت کی طرف پھر تمہارا لوٹنا ہوگا, پردیس میں جاؤ پھر وطن واپس آؤ. آگے فرمایا بعضکم لبعض عدو, تمہارا بعض کا دشمن رہے گا, اس لیے دشمنوں کے بارے میں فکر ہی نہ کرو, صبح شام تینوں قل پڑھ لو اور بے فکر رہو, پھر دشمن سے حفاظت اللہ کے ذمے ہے. دشمن جلتا رہتا ہے, آدمی کو اللہ عزت دیتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول موائز ہیں 62 نمبر, واز نمبر 62, نیا واز آیا ہے الحمدللہ. جن حضرات نے نہ لیا ہو وہ ایک ایک نسخہ لے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کے لیے ٹافیاں منگ